الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، بارئ الخلائق اجمعين، بائث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا المؤيد، بشيرنا المصدد، نذيرنا المجدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، ابي القاسم محمد، اللهم صل عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم عجل له الفرج. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 1442 هجرة 1442 هجري ایام عزا کے اس چھٹے اور امام بارگاہ علی رضا میں ایام عزا کے آخری عشرے آج ساتویں مجلس ہے، 27 صفر. معلم کتاب و حکمت کے عنوان پر گفتگو کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جیسا کہ باقاعدگی سے مجھے سننے والوں کو معلوم ہے اور ایک طویل عرصے سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ عام طور پر میرا جو بھی موضوع ہو وہ ذرا میرے اپنے کنٹرول سے بھی باہر چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی میں خود بھی انٹینشنلی، پرپزلی، آمدن، جان بوجھ کر درمیان میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت کرنے لگتا ہوں جسے الگ سے کسی مجلس میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی ہے کہ پوری مجلس پڑھی جا سکے، تو بیچ میں موقع ملتا ہے تو اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بات پھیلتی چلی جاتی ہے، اور کبھی کبھار بلکہ اکثر جو اصل موضوع ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے، اچھرا مکمل ہوتا ہے اور پتہ چلا کہ پھر بھی بات نامکمل رہ گئی. لیکن اب 45 سال 46 سال ممبر سے خدمت کرتے ہوئے ہو گئے اور ایک عادت بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو رہا، اور اگر بہت ہی شدید کوئی مجبوری ہوتی تو میں اس عادت کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن جیسا کہ میں پہلی مجلس سے عرض کر رہا ہوں کہ اب میں تو قبر میں پاؤں لٹکا بیٹھا ہوں. ہر سال کا ایام عزا یہی سوچ کے گزارتا ہوں کہ زندگی کا یہ آخری ایام عزا ہے، اور چونکہ نوجوان خطیبوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور بہت اچھے انداز و طریقے سے ممبر پہ تشریف لا چکی ہے اور وہ ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں جو میری مجالس اور خطابت میں آ گئی تھی، تو اب میں بہت زیادہ اس وقت پھر محنت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. آج شاید یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا اپنا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے نا کہ عشرے کا موضوع ایک ہوتا ہے لیکن آیتیں میں الگ الگ تلاوت کرتا ہوں، تو شاید سرنامہ کلام کی آیت کو بدل بھی دیتا، لیکن چونکہ اب آج تو ہے ہی شب جمعہ، ایک طرح سے مجلس جمعہ کی مجلس ہے، اور اس میں سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت نہ کی جائے تو ذرا عجیب لگ رہا تھا۔ معلم کتاب و حکمت کے نام سے کے عنوان سے آج بھی میں نے وہی آیت تلاوت کی، اور اب پچھلی تقریر میں یعنی کل رات کی تقریر میں ہم اپنے موضوع پر براہ راست آ بھی چکے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے لیے یہ آیت ضرور۔ آج کی رات شب جمعہ، کل کا دن جمعہ کا دن، اور سورہ جمعہ کی تلاوت کا ثواب کئی بار میں نے بیان کیا، اس عشرے میں بھی دو مرتبہ مجلسوں میں یہ بات آ گئی، تو اب اس کی یہ والی آیت کے جس میں اللہ اپنے حبیب کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیات، ہی جو ان کے سامنے آیات خدا کی تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بناتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِکْمَتَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ چار جو مقصد بیان کیے گئے اس میں بھی ایک حسین ربط ہے، مگر اس جملے پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک مرتبہ اس جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے کہ حکمت، وزڈم، علم تو آدمی کسی طرح سے بھی جوں توں کر کے حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ دین کے مختلف شعبے ہوں یا دنیا، لیکن اپنے علم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اس کے لیے دانش مندی کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور عقل کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، جس کا نام ہے حکمت۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں اسمعی کا۔ عرب کا ایک بہت بڑا عربی زبان کا ماہر، تو دین وغیرہ سے اس کا زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن عربی زبان کا، لینگویج کا بہت بڑا ماہر تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر کے عالم میں تھا اور اس کے بالکل برابر ایک بدو عرب بیٹھا تھا، بدو عرب یعنی جسے ہم کہیں کہ بالکل جاہل، علم کے نام لٹ بھی نہ جانے۔ اب یہ اسمعی سفر میں ہے، ساتھ میں وہ ہے، اور بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سفر کے عالم میں جو ان کا پسندیدہ کلام ہوتا ہے وہ اس کو گنگنانے لگتے، بہت سے لوگوں کو شاعری سے شغف ہے، جب ذرا سا خالی بیٹھے ہوں، ریلیکس موڈ میں ہوں، جو ان کی پسندیدہ غزل ہے، جو ان کی پسندیدہ نظم ہے وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ نعوذ باللہ جن لوگوں کو گانے بجانے کا زیادہ شوق ہے وہ ذرا سے اگر ریلیکس موڈ میں ہوں، زیادہ تر انسان جب حمام میں نہانے جاتا ہے تو بہت ریلیکس موڈ ہوتا ہے، تو وہ حمام کا سنگر جو ہوتا ہے، باتھ روم سنگر، وہ اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں گانے۔ اور اسی طریقے سے جو مذہبی لوگ ہیں، پتا ہے کہ یہ گانا بجانا تو سب حرام ہے، بلکہ اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ کا رسول اس کے خاتمے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، تو وہ لوگ پھر قصیدے اور ایام اضحیٰ ہے تو نوحے ان کی زبان پہ ویسے ہی آ جاتے ہیں، نوحہ خانی کی نیت سے نوحہ نہیں پڑھ رہی، خواتین ہیں، گھر کے کام بھی کرتی جاتی ہیں، نوحے بھی زبان پر، یہ میں شاید وقت زیادہ برباد کر رہا ہوں۔ تو اب عرب کا سب سے بڑا اسلام دشمن بھی اگر کوئی ہو پیغمبر کے زمانے میں، اور یا دین سے بالکل باہر ہو یا اس کا اسلام سے تعلق نہ بھی ہو، تو قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو عربی زبان آتی ہے تو اس کو قرآن پڑھنے میں یوں مزہ آتا ہے، چاہے قرآن پہ اعتقاد نہ ہو، چاہے قرآن کو کلام خدا نہ مانے، لیکن خود قرآن اس میں ایک سحر، اس میں ایک جادو ہے، اس میں ایک کشش ہے، اس میں ایک ایسی فصاحت و بلاغت کہ پیغمبر اسلام نے اپنے رسالت کے معجزے کے طور پر قرآن کو بھی پیش کیا. بلکہ شاید آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے امام بارگاہ علی رضا کے عشرے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول کا ایک طرح سے اہل بیت کو چھوڑ کر اصلی اور حقیقی معجزہ ہی قرآن ہے. اسی لیے قرآن کا نام ہے معجزہ خالدہ، باقی معجزوں کا نام معجزہ خالدہ نہیں. خالدہ یعنی جو قرآن میں ہم فیا خالدون، ہم فیا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پرمننٹ، دائمی. قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے جو ہمیشہ کے. باقی جو معجزات انبیاء ما سبق کے بھی ہوں یا پیغمبر کے اپنے بھی جو زندگی کے معجزات ہوں، وہ ہمیشہ کے معجزات نہیں. ہو سکتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کبھی اتنی ترقی کر جائے کہ جو کسی نبی کا معجزہ ہے وہ آج کسی بچے کا ایک عام سا مشغلہ بن کے رہ جائے. معجزات میں کئی جگہ یہ آتا ہے کہ سینکڑوں میل دور کی خبریں حجت خدا دیتی، اور یقیناً اس وقت کے اعتبار سے معجزہ ہے، لیکن اب آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اور جو کمیونیکیشن کی ترقی ہے تو اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں. معجزہ خالدہ اگر ہے تو قرآن، کہ اسرافیل کے سور بھوکنے تک قرآن کا اعجاز اپنی جگہ باقی رہے گا، اور وہ کئی اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. تو پورا ایک الگ موضوع بن رہا ہے، میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں، لیکن جو کہ پیغمبر مؤلف قرآن بھی، جو ہمارا عنوان بھی. اور یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی کہ آج میری اس عشرے کی 7ویں مجلس ہے، تو شاید 7ویں مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا بہت مجھے امام زمانہ کے حوالے سے بات کرنا تھی، جو بعض وجوہات کی بنا پر ارادہ مجھے بدلنا پڑا. اس میں یہ ایک نکتے کو بھی مجھے ہائی لائٹ کرنا تھا. اب وہ موضوع تو میں نے بدل دیا، لیکن ایک آدھ بات ہر مجلس میں کوئی ایسی آ رہی ہے، اور آج کی رات تو خاص طور پر کہ شب جمعہ تو ہے امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات. جمعہ کا دن تو اللہ نے رکھا ہی امام زمانہ کے لیے. ہفتے کے 7 دنوں کو جس طرح تقسیم کیا گیا، کل کا تو دن ہے، اور کل کے دن سے مطلب یہ ہے کہ آج سورج ڈوبا اور جمعہ شروع ہو گئے. تو امام زمانہ کے حوالے سے بات کے بہت سارے معجزات جو پہلے انبیاء کے معجزات گزرے، وہ آخری زمانے کی ٹیکنالوجی کی ترقی سے بنائے جائیں گے اور امام زمانہ کے دشمنوں کو دیے جائیں گے. کون سے دشمن؟ دجال ٹائپ کے، جو اپنے آپ کو یا خود امام زمانہ ظاہر کریں گے، اور یا اپنے آپ کو امام زمانہ کا بہت ہی قریبی نائب ظاہر کریں گے، اور دلیل کے طور پر وہ معجزات لے کر آ جائیں گے جو ہم نے مثلا حضرت عیسیٰ کا معجزہ پڑھا، یا حضرت موسیٰ کا معجزہ پڑھا، یا دیگر انبیاء کے معجزے ہم نے پڑھے، کیونکہ وہ سارے معجزات ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے بعد ایک عام انسان کے لیے بھی دکھانا ممکن ہو جائے گا، مگر قرآن معجزہ خالق، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ ہے کہ جس کو اگر قرآن پورے عرب کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارا جیسا کلام لے کے آؤ، تو یہ چیلنج قیامت تک کے لیے. عربی میں چیلنج کو تحدی کہتے ہیں. لیکن جس وقت یہ قرآن نازل ہوا، اس وقت قرآن کے معجزہ ہونے کا جو پہلو سب سے پہلے آیا، وہ اس کی فصاحت و بلاغت. ورنہ خالی یہی خصوصیت نہیں ہے قرآن کی. غیر عرب کے لیے قرآن کا یہ والا پہلو واضح نہیں ہو سکتا. جسے عربی نہیں آتی ہے اسے کیا پتا کہ عربی زبان کے اعتبار سے قرآن فصاحت و بلاغت کی کس منزل پر ہے کہ عرب پکار اٹھے کہ ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں. لیکن یہ غیر عرب کیا سمجھے؟ اور پھر کیا وجہ کہ آج تک ہمیں دنیا میں ایسے انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد مل رہی ہے, بڑھتی ہوئی تعداد, جو قرآن پڑھ کر اسلام لا رہی, جبکہ قرآن نہیں پڑھ رہی ہے, قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں سیرت رسول کا ایک حصہ بھی ہے, معلم کتاب کی ایک تشریح بھی, جو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گی. یہ والی چیز کو آج میں نہیں کہوں گا کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا. آج تک قرآن کو نہیں, قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے, تو وہ فصاحت و بلاغت والا جو قرآن کا معجزے والا حصہ ہے یا پہلو ہے وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو عربی زبان والا ہی سمجھ سکتا ہے جو انگریزی میں ترجمہ ہو گیا ہے. یہ انگریزی ترجمہ یہ تو وہ نہیں, وہ چیلنج نہیں بنا نا. یہ جو قرآن کے اندر جو دوسرے علم و حکمت کے وہ پہلو ہے, اور قرآن نے اعلان کیا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک اور ہر تر اس کتاب مبین میں موجود ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ سارے قرآن کے معجزے والے پہلو ہیں, لیکن جب نازل ہوا اس وقت سب سے پہلے جو چیز قرآن کی اپیلنگ تھی وہ تھی فصاحت و بلاغت. چنانچہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی تھے یا خالی نام کے مسلمان تھے یا جو اسلام پر اعتراض کرتے تھے ہر وقت بیٹھ کر, وہ بھی قرآن کو پڑھتے تو رہتے تھے. جب تک رسول زندہ تھے تو وہ خالی قرآن پڑھتے نہیں تھے, رسول کی زبان سے سننا بھی چاہتے تھے. قرآن تو ویسے ہی جب پڑھا جائے جو اس کا فصاحت و بلاغت کا پہلو ہے, اور پھر اگر اس کی زبانی سنا جائے جس پر قرآن نازل ہو رہا. بہت ہی بھونڈی مثال دے رہا ہوں, بہت ہی بھونڈی مثال, شاید قرآن کی شان کے بھی خلاف ہو جائے, لیکن جیسے تو بہت ہی اچھا کلام ہو کسی شاعر کا اور آپ کسی سے بھی سنیں, لیکن کلام شاعر بزبان شاعر سنیں تو زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ اسی نے کلام لکھا ہے نا, اس کو تو ہر ہر لفظ کے بارے میں معلوم ہے کہ کس نیت سے وہ یہ لفظ لایا ہے, تو کہاں پہ زور دینا ہے, کس طرح سے اس کی وضاحت کرنا. کوئی دوسرا آدمی اس انداز سے نہیں پڑھ سکتا, تو پیغمبر کی زبانی قرآن سن. آج کی رات آپ کو کیا یاد دلا دوں کہ رسول خدا کی رات, ویسے تو ساری کائنات رسول خدا کی, لیکن ظاہری اعتبار سے آج کی رات پیغمبر کی وفات کی رات بھی ہے اور پیغمبر کے بیٹے کی شہادت کی رات بھی ہے. پیغمبر کی زبانی قرآن سننے کے لیے تڑپتے تھے وہ لوگ جو سارا دن پیغمبر کا مذاق اڑاتے, جو خسین کعبہ میں بیٹھ کے تالیاں پیٹتے ہیں تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے اور خود قرآن سننے رات کے اندھیرے میں آتے ہیں. یہ ہے وہ قرآن کی کشش, اور یہی چیز اہل بیت میں بھی پائی جاتی ہے. سارا دن جو قرآن کے دشمن, کعبے کے صحن میں آنے والے ہر آدمی کو روئی دی جاتی ہے کہ کان میں رکھ لو قرآن نہ سن. ایران اور روم سے اسٹوری ٹیلرز کو بلایا جاتا ہے کہ تم وہاں کی اپنی بڑی بڑی کہانیاں لے کے آؤ. جیسے آج کل یہ ٹی وی کے سیریل چلتے ہیں کتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, کہ مومن بھی بعض اوقات قرآن کی محفل کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے گا. بلائے جا رہے ہیں وہ قصہ خان جو سورہ لقمان کے شروع میں آیت آئی ہے اللہ اکبر حدیث, جس سے مراد گانا بجانا بھی ہے, جس سے مراد یہ قصے کہانیاں بھی, تاکہ لوگ یہ دلچسپ کہانی سنیں, یہ ڈرامہ سیریل سنیں اور قرآن نہ سنیں. اور پیغمبر قرآن سنا رہے ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہیں, شور مچا رہے تاکہ کان میں آواز نہ جائے, مگر یہی لوگ رات کے اندھیرے میں پیغمبر کے گھر کے چاروں طرف جا کے جمع ہوتے ہیں, کہ جب پیغمبر رات کو نماز شب کے وقت اٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن شروع کرتے ہیں. خدا بھی بعض اوقات ان لوگوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور ان سے مذاق کرتا بھی ہے. وہ تو کہیے کہ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں بجلی چمکی, پرانا زمانہ ہے لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں تھی, تو اندھیرا اندھیرا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کوئی اور بھی ہے, لیکن اب جو بجلی چمکی سب نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھ لیے, ارے بھائی تم یہاں, ارے بھائی تم یہاں, ارے بھائی تم یہاں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ پہلو کہ منکر بھی اس کی وجہ سے قرآن کو سننے کو تیار ہو. اور میں یہ عرض کروں کہ قرآن تو بہرحال قرآن ہے, قرآن کو کوئی بھی کلام میچ نہیں کر سکتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس دو ایسے کلام ہیں کہ جو عربی زبان کی لذت سے, چاشنی سے واقف ہے. وہ اپنی تمام تر مخالفت اور دشمنی کے باوجود اس کے سحر میں کھو جاتے ہیں, ایک نہج البلاغہ اور ایک صحیفہ کامل. بہت زیادہ مصر میں ان دونوں پہ اس اعتبار سے کام ہوا کہ عربی زبان کا یہ ایک شاہکار ماسٹر پیس, بلکہ ہندوستان کے بھی بعض ایسے مدارس میں کہ جو نہج البلاغہ کو مولا کا کلام نہیں قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں سید رضی نے اس کو لکھا, پھر بھی عربی سکھانے کے لیے انہوں نے اپنے کورس میں اس کو شامل کیا ہے, میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں. تو یہ تو خیر یہ بات ہو گئی ہے کہ قرآن بارہ نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود قرآن کے برابر نہیں, 19-20 کا فرق بھی مت کہیے, لیکن وہ جو قرآن کا انداز ہے نا کہ دشمن بھی بہرحال مزہ اس کو آتا ہے قرآن ہی سننے میں. یہی اہل بیت کے لیے بھی ہے, کیونکہ تاریخوں حکم و ثقل ہے, کتاب اندہ ہے, وہ اطرت ہی جو علی کے خون کے پیاسے ہیں, جو حسن کے خون کے پیاسے ہیں, وقت آتا ہے تو اسی دروازے پہ آتے ہیں, لولا علی جن کہتے کہتے آتے ہیں, لیکن آتے ضرور, کہیں اور سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تو خیر ایک ضمنی بات آ گئی, لیکن بہت اہم ضمنی بات. اسمائی سفر ہے, سفر کے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے آتی یہی کام کرتا. آج کل ہمارے یہاں موبائل فون ہے, پتہ نہیں ایک موبائل فون میں کتنے گانے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں. میں تو موبائل جیسے مصیبت بھی اپنے پاس میں نہیں رکھتا ہوں, یہ ساری تفصیلات تو چھوڑ, یعنی مجھے نہیں معلوم. اب وہ قرآن پڑھ رہا ہے, ایک مرتبہ سورہ وہ قرآن کی وہ آیت اس کی زبان پہ آ گئی ہے, سارے کو بس سارے کو تو فخر ہوا دیا, چور مرد کے اور چور عورت کے ہاتھ کو کاٹ دو, اور اس کے آخر میں ہے کہ اللہ عزیز حکیم اور اللہ حکمت والا, حکمت معلم کتاب و حکمت, حکمت والا. مگر اس کی زبان پہ بے اختیار آ گیا اللہ عزیز الرحیم, اللہ رحمت والا. بات شروع ہوئی قرآن کی کہ چور مرد کا چور عورت کا ہاتھ کاٹا جائے, یہ ان کو دنیا کی سزا ہے, آخرت میں اس سے بڑی سزا ہے, اور اللہ حکمت والا. لیکن اب کیونکہ الفاظ ایک جیسے ہیں, اور یہ خیال کر کے کہ بھائی یہ تو قافیے والے ہیں, حکیم نہیں رحیم کہہ دی, اللہ حکیم بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے, یہ نام نہیں لیا وہ نام لے لیا, برابر میں بدو عرب بیٹھا ایک دم چونک, اور چونک کے اسمائی سے کہا, اس کو بھی پتا نہیں کہ اسمائی کون سا, یہ اپنے زمانے کے غالب ہیں, یہ اپنے زمانے کے میر تقی میر ہیں, یہ اپنے زمانے کے اقبال ہیں, یہ اپنے زمانے کے انیس ہیں. خیر یہ نام تو میں نے غلط کیا, یہ سب شاعر تھے, اسمائی عربی زبان کا ماہر لینگویج کا. ایک مرتبہ کہا یہ ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے, کہا کہ یہ قرآن پڑھ رہا تھا. وہ بدو پوچھتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے, یعنی اتنا بے خبر ہے وہ دنیا سے, کہا قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور یہ فرشتہ لے کر آیا, کہیے تم نے پڑھا پورا کا پورا اللہ کا کلام, کہا کیا پورا اللہ کا کلام تھا نہیں, یا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یا تم نے صحیح نہیں پڑھا. اب اسمائی نے غور کیا کہ اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا, دیکھو تو صحیح کہ واقعا مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی, واقعا غلطی ہو گئی تھی, لفظ حکیم تھا میں نے رحیم کہا, میں نے رحیم کہا, ہاں تم نے صحیح کہا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا آخر میں سارے کو بسارے کو فخر وحدی احمد کی آیت کے آخر میں اللہ حکیم لفظ حکیم اس نے بدو نے کہا اب سمجھ میں آتا ہے اب یہ قرآن اللہ کا کلام لگ رہا ہے. اسمعی نے کہا بھائی عرب یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ تک پتا نہیں کہ قرآن ہے کیا چیز, زندگی میں ایسا لگ رہا ہے تم نے قرآن کبھی سنا ہی نہیں. اور اعتراض ایسا جڑ دیا جو 16 آنے بالکل ٹھیک ہے 100%. کیسے؟ کہا کہ جب تم نے یہ جملہ پڑھا جسے تم آیت کہہ رہے اس کے شروع اور اس کے آخر مطابقت نہیں. شروع میں کہا جا رہا ہے کہ چور مرد اور عورت کو سزا دو, اور اگر سزا کی بات کہہ کے کہو اور اللہ بہت رحم والا ہے تو سزا کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے. سزا اللہ کی طرف سے کوئی ریونج یا انتقام نہیں ہے, نعوذ باللہ اللہ کا کوئی ایگو پرابلم نہیں ہے کہ اس نے میرا قانون توڑا ہے تو اللہ ایگو میں آ کر کہے کہ سزا دینا. سزا دی جاتی ہے معاشرے کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر آپ سزا سنائے آخر میں کہہ دیں لیکن رحمت ہے, کیا مجرم پہ اثر ہو؟ سزا دی جاتی ہے مجرم کو اس کے گناہ سے روکنے کے لیے, اس کے جرم سے روکنے کے لیے, کیا اس پر اثر ہو؟ اگر رحمت کی بات کس وقت آ جائے, وہی جو میں دو دن سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ حکمت یہ ہے کون سی بات کب کہی جائے اور کب نہ کہی جائے. علم تو ہے کہ علم ہے ہمارے پاس, ہر بات کہہ دو. جن کے پاس علم آ جاتا ہے نا ایک علم کا غرور بھی آتا ہے, ہم بہت پڑھے لکھے ہمارے پاس بڑی معلومات, وہ کہیں چپ رہنا جانتے ہی نہیں. اور حکمت یہ بتاتی ہے کہ نہیں, علم اپنی جگہ پر لیکن ہر جگہ پر علم کو ظاہر نہیں کیا جاتا, ہر جگہ چھپایا بھی نہیں جاتا. اور کتنا علم کہاں پہ ظاہر کرنا, مجرم کو سزا دے کے ڈرایا جا رہا ہے اور پھر رحمت کی بات کر رہے ہو, کہاں سے ڈر پیدا ہو؟ ہاں حکمت صحیح, حکمت کہ اللہ یہ سزا کے ذریعے اللہ اپنی حکمت بتا رہا ہے کہ معاشرے کا نظام اسی میں ٹھیک رہے. تو اب قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ چنا ہوا, آپ کسی قرآن کا کوئی اور لفظ یہاں پہ لا کے نہیں رکھ سکتے. آپ کہیں کیا وہ پڑتا ہے, حکیم بھی اللہ کا نام ہے, رحیم بھی اللہ کا نام ہے, عزیز علیم بھی اللہ کا نام ہے, سب کے قافیے بھی ایک جیسے, ہر لفظ کے ایک مسئلہ ہے. اب آئیے یہاں پہ ایک بات, یہی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے, تھوڑی خشک تو ہو رہی ہے بات, پیغمبر کے مقصد بعثت کو بیان کیا جا رہا. میں نے کہا کہ ہیں تو بہت سارے مقصد, چار بہت اہم ہیں, کیونکہ اتنے اہم ہیں کہ چار مرتبہ یہ آیت قرآن میں آئی, الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ, لیکن وہ اختلاف الفاظ کا ایسا نہیں جو مطلب پہ کوئی فرق ڈال رہا, وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ زیارتوں کی وجہ سے آپ آتی ہیں, جو ہم لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں نا, کسی زیارت میں آتا ہے السلام علیکم, کسی میں آتا ہے السلام علیکم, کسی میں آتا ہے السلام علیکی, کسی میں آتا ہے علیہ السلام, پیغام سب میں ایک ہے سلام کا, کہیں کا ہے, کہیں کی ہے, کہیں کم ہے, کہیں علیہ ہے. تو آیت میں وہی چار چیزیں, چار مرتبہ آیت آئی ہے لیکن الفاظ بدلتے ہوئے. مثلا جہاں اللہ نے بتایا ہم نے رسول کو بھیجا تو کہا کہ وہ ہماری آیت تلاوت کرتا ہے, آیات نا ہماری آیت. اور جہاں ابراہیم نے کہا تو رسول کو بھیج تو وہاں کا آیات کا وہ تیری آیت تلاوت کرتا ہے. اب یہ ذرا سی تبدیلی ہوگی, آیات نا آیات کا, لیکن آیت وہی رہی, تو میں وہ خیر. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ جملے پڑھتے ہیں اور وقت بہت پکڑتے ہیں, جملے پکڑتے ہیں وقت بہت کم ہے. تو خلاصہ یہ کہ چار جو آیتیں آئی ہیں اسی پیغام والی, دو جگہوں اللہ نے اپنے حبیب کے بھیجے جانے کے ساتھ لفظ حکیم استعمال کیا ہے اپنے. ایک تو یہی آئے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, اللہ حکمت والا فوراً کہا کہ اور اس کی حکمت کی دلیل یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ اس نے ایک رسول کو بھیجا. رسالت کا پورا انسٹیٹیوشن، رسالت کا پورا مقصد وہ اللہ کی حکمت. اور اسی طرح جو حضرت ابراہیم کی دعا میں آیا تھا جو کل میں نے عرض کیا کہ دعا مانگی اور اللہ نے دعا بدل، اس میں بھی یہی آیا. وہ تو کہیے کہ میں ذرا سی باتیں پھیلا گیا تو وقت میرے پاس کم ہو گیا، ورنہ بتاتا کہ وہ قرآن کی تین آیتوں میں ابراہیم کی دعا پھیلی ہوئی، اور تینوں آیتوں میں ابراہیم نے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے. آیت کے آخر میں ایک جگہ ہے علیم، جہاں پر یہی ہونا چاہیے، ایک جگہ ہے رحیم، جہاں پہ یہی ہونا چاہیے، ایک جگہ ہے حکیم، جہاں پہ یہی ہونا چاہیے. علیم کی جگہ رحیم آ جائے، رحیم کی جگہ حکیم آ جائے، تینوں لفظ وہی آئے، تینوں لفظ آئے، لیکن جہاں پہ وہ لفظ آیا اس وقت جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اس سے میچ کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے خدا ہمارے عمل کو قبول کر، ریاکاری اس میں نہ ہو، کیونکہ تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی. سننا ہوتا ہے کان سے، جاننا ہوتا ہے دل سے. ریاکاری کب پکڑ میں آتی؟ وہی نا کہ اگر کوئی ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہو نا، وہ بتائے گا کہ کام ہم نے ریاکاری سے کیا ہے، دنیا دکھانے کے لیے کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا. کام تو دونوں کا ایک جیسا ہے. دو رکعت نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ریاکاری سے پڑھ رہے ہیں، وہ حکم خدا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. نماز تو دونوں کی ایک جیسی. لیکن جو علیم ہے، جو علم رکھتا ہے، اس کو بتائے کہ ان کے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا. تو جہاں ریاکاری سے بچنے کی دعا ہے، وہاں اللہ کا نام علیم آئے، رحیم نہیں آئے. رحمت کا کوئی تعلق ریاکاری کی پکڑ سے نہیں. ریاکاری کیسے ہم پکڑ میں آئے؟ کوئی دل کو جانتا. اور وہی دعا آگے بڑھ رہی، ربنا وجلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے خدا ہماری توبہ قبول کر، کیونکہ تو رحیم. اب جہاں توبہ کی بات آئے گی وہاں علیم کی بات نہیں، وہاں رحیم، رحمت چل. وہی ابراہیم ہے، دعائیں چل رہی ہیں، تین اللہ کے نام لے رہے ہیں، مگر جیسی دعا ہے اس کی مناسبت سے نام لیا جا رہا ہے. توبہ کی بات آئی دوسری آیت میں، انک انت التواب. تیسری آیت، ربنا وبصرهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور ایک رسول کو بھیج، کیونکہ تو حکمت والا. رسولوں کو بھیجنے کا تعلق یعنی انسانوں کی اصلاح کا تعلق، یعنی ہمیں اور آپ کو جنت میں پہنچانے کا تعلق، یہ اللہ کی حکمت سے. یاد رکھیں، یہ رحمت نہیں، حکمت. رحمت کا تقاضا کیا؟ سب کو جنت میں بھیجو. ارے اگر کسی نے نہیں بھی مانا اللہ کا، تو اللہ کو کیا نقصان اس نے پہنچایا، بھیج دو جنت. اسی طرح ہوتی ہے نا، جب کوئی آدمی بہت ہی نرم ہوتا ہے، بہت مہربان ہوتا ہے، قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، اسٹرکٹ نہیں ہوتا ہے اپنے انسٹرکشنز میں. تین بیٹوں کو کوئی کام دے کر گیا، ایک نے کیا، دو نے نہیں کیا، لیکن باپ مہربان ہے، کہتے بھائی سب کو انعام دے دیں. میں نے دیکھا ہے کچھ کمپٹیشنز میں یہ ہوتے، تقریری مقابلوں میں یہ ہوتے. اعلان تو ہوا تھا کہ فقط پہلے پانچ کو دیا جائے گا انعام کا، اچھا دس کے دس کو دے. یہ رحمت، جس میں محنت کرنے والے اور محنت نہ کرنے والے سب کو برابر. اسی لیے جنت رحمت نہیں، حکمت. حکمت یہ کہتی ہے کہ جس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور زندگی گزاری، اس کو جنت ملے، جس نے مخالفت کی اس کو جہنم ملے. یہ حکمت. رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگ، رحم آ جاتا ہے ہم کو کہ بھئی اتنے سارے ہیں، کچھ بات نہیں مان رہے، کچھ مان رہے، لیکن چلو سب کو دے. تو اب یہ تین الگ دعائیں، تینوں میں اللہ کے وہ تین اہم نام آئے، علیم و رحیم و حکیم، مگر ہر دعا سے متعلق جو نام ہے وہی حضرت ابراہیم کی زبان پہ آیا. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. تو انبیاء کے دنیا میں آنے اور پیغمبر کے مقصد بعثت کا تعلق اللہ کی حکمت سے، یہ بہت اہم کی. اللہ نے اپنے لیے حکمت، حکیم کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لفظ حکیم یہ رحیم سے بھی زیادہ بلند، اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے اور ہم الراحمین، لیکن سب سے زیادہ کا مطلب ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ، لیکن حکمت رحمت سے بڑی, یہ یاد رکھیے بات. اور اس کے لیے دو چھوٹی باتیں عرض کر دوں اور پھر آج کی ذرا سی خشک مجلس کو اختتام دے دوں. دو بات, نمبر ایک, دعا ابتدا میں کیا ہم کہتے ہیں؟ اللہم انی ارتقی و ثنا بحمد وانت مسدد للثواب بمن واعقنت بانک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. دعا ابتدا جو پورے رمضان میں آپ 30 دن پڑھتے ہیں. اے خدا مجھے پتا ہے جو رحمت کی جگہ پر ہے تو اس سے بڑا رحمت نازل کرنے والا کوئی نہیں, اور جو عذاب کی اور پکڑ کی جگہ اشد المعاقبین تو اس سے زیادہ عقاب دینے والا اور عذاب دینے والا کوئی نہیں. یہ حکمت رحمت کیا ہے؟ سب معاف, نمازی بھی معاف, بے نمازی بھی معاف, حجاب والی بھی معاف, بے حجاب بھی معاف, داڑھی رکھنے والے بھی معاف, داڑھی منڈوانے والے بھی معاف, سچ بولنے والے بھی معاف, جھوٹ بولنے والے بھی معاف, حلال کھانے والے بھی معاف, حرام کھانے والے بھی معاف. ایک ایک درہم میں دوسرے کے حق کا خیال کر رکھنے والے بھی معاف, اور ہزاروں درہم خمس زکات اور دوسروں کے مال کا ہضم کرنے والا وہ بھی معاف. یہ ہے رحمت اور حکمت ہے کہ جس نے ساری زندگی تقوی اور اطاعت کے ساتھ گزاری اس کو اور اس کو برابر نہ کرو جس نے ساری زندگی نافرمانی سے گزاری. قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم مجرموں کو اور اطاعت کرنے والوں کو برابر کر دیں. جو برابر نہیں کرنا حکمت ہے, برابر کرنا رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت کا انکار کون کرے گا؟ شب جمعہ تو رحمت کی رات, مگر رحمت سے بڑی چیز حکمت ہے. رحمت ہے معافی دیتے جاؤ, حکمت ہے ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. اور دوسری اس کی دلیل دیکھو, اصول دین میں رحمت نہیں ہے, حکمت عدل. عدل کیا؟ عدل حکمت. اللہ کی رحمت کا انکار نہیں ہے. کل یہ یوٹیوب پر کلپ نہ لگ جائے, ایک نئے صاحب نکلے ہیں, نئے تو نہیں بہت پرانے ہیں, لیکن خبر میں جاتے جاتے اللہ کی رحمت کا انکار کر رہے ہیں. رحمت کا انکار نہیں, یہ بات ہو رہی ہے اللہ کی اہم ترین صفت. اصول دین اللہ کی ہر صفت نہیں آئی. دعا جوشن کبیر میں اللہ کے 1001 نام ہے, ہر نام اللہ کی ایک صفت, صرف عدل. یہ حکمت, عدل حکمت. تو اب یہ کہ اللہ کے حکیم ہونے کا ہی تقاضا ہے کہ وہ نبی بھیجے اور معاشرے کی اصلاح کرے, اور جب اس نبی کو بھیجا تو کہا کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے گا, لوگوں کے نفس کو پاک کرے گا, پھر حکمت کی تعلیم دے گا, نفس کو پاک. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ کتاب خدا میں بہت طاقت ہے. کائنات کا سب سے طاقتور ترین ہتھیار کتاب خدا. کتاب خدا ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو کتنے معجزے ہم دکھا سکتے. کتاب تو اتنی عظیم ہے, جس نبی میں کتاب نازل ہوتی ہے اگر اس کے بدن کی چھوٹی سی ہڈی عیسائی راہب کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ سامرہ میں معجزے دکھا دکھا کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا. 11 امام کا مشہور واقعہ, بارش ہوئی, بادل آئے, بادل نہیں آئے. یہ صاحب کتاب کے بدن کی طاقت ہے, اور کتاب تو اس کے سینے پہ نازل ہوتی ہے, بہت طاقت ہے. ارے کو نہیں دی جا سکتی یہ طاقت, پہلے نفس کو پاک کر. ہمارے ایک بہت عظیم عالم ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ اخلاقی چیزوں میں بھی لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں, نجف کا واقعہ بتا. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ فتویٰ دیتے میں بہت احتیاط کرتے ہیں. یہ ابھی موجودہ زمانے کی بات نہیں, کافی پرانی بات ہے, 100-125 سال پہلے. کہا کہ ایک دن میں صبح کی نماز کے بعد مولا کے حرم سے اپنے گھر آ رہا تھا, کچھ لوگ ساتھ تھے, اور اس رات کو نجف میں بارش ہوئی, اور پرانا زمانہ ہے, گلیوں میں کیچڑ ہو گئی تھی, پانی بھی کہیں بھرا ہوا تھا, کہیں کیچڑ تھی, بہت ہی سلپری زمین تھی. میں نے دیکھا کہ میرے آگے 10 سال کا ایک بچہ چلا جا رہا. بچہ تو اپنے بچپنے میں کچھ اچھلتا کودتا, मैं घबरा गया, मैंने कहा मियां साहबजादे बारिश हुई है, जमीन स्लिपरी है, फिसलन वाली है, तुम लापरवाही से चलोगे फिसल के गिर ना जाओ, खुदा ना करे को नुकसान ना पहुंच जाए, एहतियात से चलो। उसने पलट के कहा कि मुझसे ज्यादा तो एहतियात आप करें, अगर आप फिसल के गिरे तो सैकड़ों का नुकसान हो। 10 साल का बच्चा था, ऐसी मुकम्मल नसीहत मुझे कि आम आदमी जो है वो हर आदमी अपना जिम्मेदार, लेकिन एक मर्जी, एक मुश्तहिद, एक फकीह, एक फतवा देने वाला वो उन तमाम लोगों का जिम्मेदार होता है जो उसके फतवे पे अमल कर रहे हैं। अगर ये फतवा देने में कोताही कर गए, यानी जानबूझकर पैसे की वजह से, शोहरत की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से, एक जुमला और कह, अपनी तकलीफ करने वाले बढ़ाने की वजह से, कोई आसान आसान मसले बताओ तो सब तुम्हारी तकलीफ करें, ये अगर गलत फतवा दे गया, इसने खाली अपना नुकसान नहीं किया, जो जो इसके गलत रहे वो सब की जिम्मेदारी भी इस पर, ये फिसल के ना गिरे, ये है युजत की नफ्स पाक हो। और जब नफ्स पाक हो जाता है ना, तो आदमी फिर अल्लाह के अलावा किसी का ख्याल नहीं करता, उसका हर कौल, उसका हर फेल, उसका हर अमल, अगर आलिम है तो उसका हर फतवा, जब नफ्स पाक। ये पैगंबर का एक काम है कि लोगों के नफ्स को पाक करें, उन्हें ऐसा बना दें कि फिर वो हर लम्हे हर जगह हुक्म खुदा के ताबे और फरमाबरदार रहें। दुनिया का सबसे बड़ा मसला आजकल क्या है? ईगो प्रॉब्लम। हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, पहले ये नहीं। दुनिया का आज का निजाम ऐसा बनाया गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हर आदमी की ईगो को बहुत बड़ा किया गया, अनानियत, जो दूसरे अल्फाज में तकब्बुर भी कह सकते हैं, अगर के लफ्ज तकब्बुर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन बात समझाने का मेरे पास वक्त है। अनानी है, अना अना अरबी में कहते मैं। क्यों आजकल शोहर और बीवी के इतने झगड़े और इख्तलाफात हो रहे हैं? ये तलाक का इतना रेशो क्यों बढ़ता चला जा रहा है? और खाली तलाक का रेशो ही नहीं बढ़ रहा है, निकाह की मुद्दतें कम होती चली जा रही है। पहले होता तो 2 साल लड़की ने गुजारा किया, देखा नहीं रह सकती इस शोहर के साथ, तो तलाक की बात है। यानी तलाक पहले होता था आखिरी सोल्यूशन, जब सारे तरीके इख्तियार करके थक गए, बर्दाश्त भी किया, सब्र भी किया, बड़ों को भी बीच में डाला, बुजुर्ग भी बीच में पड़े, समझाया भी गया, उलमा के पास भी उसको लेके गए या उसके जरिए नसीहत करवाई, सारे तरीके किए, नहीं समझ में आ रहा उसके शौहर की, तब औरत ने कहा तलाक दे। अब आज तो शादी की अगली सुबह खटपट हुई, तलाक दे। जो पहले आखिरी हल होता था वो आज पहला हल। जो हमारे यहां पाकिस्तान में, क्योंकि बात औरतों की आ गई ना, तो एग्जाम्पल औरतों की दे रहा हूं, अब नेचुरल डिलीवरियां बहुत कम हो गई, लेडी डॉक्टर्स को ऑपरेशन की फीस में मजा आ गया। इसके अंदर वाकान कितनी जगह ऑपरेशन की जरूरत होती है डिलीवरी के मौके पर, और कितनी जगह सिर्फ अपने पैसे बनाने के केस को ऑपरेशन बना दिया जाता है। ये पाकिस्तान की बात करूं, मैं यहां पे किसी मुल्क का कसीदा पढ़ने नहीं बैठा, लेकिन मगरबी दुनिया में वो हद तक इम्कान कोशिश करते हैं कि नेचुरल डिलीवरी और नेचुरल बर्थ। मतलब क्योंकि मैं भी कुछ अरसे रहा ऐसे इलाकों, आके घर वाले कहते हैं कि बेचारी इतनी तकलीफ से तड़प रही, सब कुछ है, लेकिन अस्पताल वाले मानते नहीं कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, नेचुरल बर्थ हो जाने दो। हमारे पाकिस्तान में होता तो 2 घंटे पहले ही मसला हल हो चुका हो, मसला हल नहीं हो रहा। वो था जो आखिरी सोल्यूशन है ना, उसको उन्होंने बिल्कुल शुरू में पहले ही सोल्यूशन बना दिया। लेकिन खैर, ये तो मैंने एक भोंडी मिसाल की है, लेकिन बात यह है कि वो बर्दाश्त नहीं रही। बर्दाश्त क्यों ना रही? ईगो। हम क्यों इससे दबे, हम क्यों इसके आगे झुके? किसी की बात को सुनकर खामोश हो जाने को यह समझा जाता है कि हम झुक गए, और झुकने का मतलब यह समझा जाता है कि हम उससे छोटे हो गए। इतना बड़ा मसला इस वक्त सारी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में है तलाक का। मगरबी दुनिया की बात छोड़िए, वहां तो पहले ही वो मसले थे, लेकिन ईगो, तकब्बुर, अनानियत, मैं, खुदगर्जी, हर आदमी अपने आप को दूसरे के बराबर या उससे बड़ा समझ रहा। औलाद वालिदैन में भी यही मसला, उस्ताद और शागिर्द में भी यही मसला। जमाने में वो शागिर्द थे, उस्ताद के बाद पढ़ने जाते थे, उसकी हर बात बर्दाश्त करते थे। आज तो मजा है उस्ताद एक जुमला कहते वहीं पे उसकी ठोकाई हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हो जाएगी, हो रही है। हिम्मत नहीं है उसमें कुछ कहने की अपने शागिर्दों से। पहले शागिर्द उस्ताद की पिटाई को अपने लिए सआदत समझते थे। औलाद और वालिदैन से बड़ा रिश्ता क्या हो, वहां भी ईगो प्रॉब्लम आ गई। और ये बहुत बड़ा एक मसला है ईगो। अगर नफ्स पाक को पाकीज़ा हो तो ये मसला खत्म हो। कई रिवायतों में ये आया भी है ना, क्या समझ के तू तकब्बुर कर रहा है, किस बात पे तुझे फख्र, नजिस कतरे से पैदा हुआ है, नजासत पे तेरा एंड है, पूरी जिंदगी नजासत को अपने पेट में उठा के घूम रहा है। मौला का फरमान है ना, अव्वल भी नजिस, आखिर भी नजिस, दरमियान में भी नजिस, ये इंसान की हकीकत। अब फिर इतना अकड़ना, कई रिवायतों में आया जब कोई कहता मैं, वो अल्लाह के मुकाबले में आता है, क्योंकि मैं कहने का हकदार सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह है जो कह सकता है मैं। सिर्फ हमें आदाब सिखाने के लिए रिवायतों में जुमले हैं कि अल्लाह के रसूल आदाब सिखाने के लिए, अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ फरमाए, बाहर दरवाजे में किसी ने दस्तक दी, पैगंबर ने पूछा कौन, उसने जवाब दिया मैं। पैगंबर बाहर निकले का ये तूने क्या कह दिया, मैं आना, ये सिर्फ अल्लाह कह सकता है मैं, नाम बता। खराबियां पैदा होती हैं इसी तरह छोटी छोटी बातों से। ये दरवाजे पे नौकिंग करने वाले के दिमाग में दूर दूर भी ये ख्याल नहीं होगा कि मैं अपने आप को अल्लाह जैसा बना रहा हूं, लेकिन जो बात उसने कही है ये आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचा देती है। यहीं से तकब्बुर का खात्मा। ये हदीसों का एक सिलसिला है कि उसूल कुफ्र सलासा, ये जो कुफ्र हमारे सामने आता है ना, इसकी जड़ तीन चीज, यानी बाकी सारा कुफ्र इन्हीं से निकलता, अल हिर्स वल हसद वल तकब्बुर, बल्कि तकब्बुर वल हिर्स वल हसद, ये तीन चीजें ऐसी हैं। पूरा कुफ्र जो है वो इसी तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा। पहली चीज है तकब्बुर, कहा कि शैतान ने इसी यही तकब्बुर शैतान का, मैं आदम से बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं, ये आ गई है वही ईगो अनानियत। अल्लाह का इनकार नहीं कर रहा, उसका ईगो प्रॉब्लम कह रहा है कि मैं अपने से छोटे के आगे क्यों झुकूं, मैं बड़ा हूं वो छोटा, ये है उसूल कुफर। अच्छा, ये उसूल कुफर का मतलब क्या हुआ, ये हर एक के पास होता। अब अगर कोई इसको वहीं पे काट के फेंक दे तो मोमिन रहे, कोई इसको लापरवाही से छोड़ दे, ये बढ़ते बढ़ते आदमी को काफिर बना दे। और ये उसूल कुफर उसी वक्त खत्म होती, ये तकब्बुर या अनानियत। कुरैश मक्का को पैगंबर के खिलाफ मुखालिफत पे किस चीज ने तैयार और आमादा किया, यही ईगो प्रॉब्लम। कुछ ने तो कहा भी कि बिलाल को अपने पास ना आने दे तो हम आपका कलमा पढ़ लो। पैगंबर ने कहा बिलाल का ईमान तुम्हारे ईमान से ज्यादा अहम है मेरी निगाह, लेकिन वहां यही था, ये हमारा गुलाम, और ये आज हमारे साथ बैठ जाएगा नमाज के अंदर। वाकयात भी बहुत सारे, ये है नफ्स, पहले नफ्स पाक, क्योंकि नफ्स पाक नहीं होगा और किताब की तालीम दे दी तो यही कुरान वो बिलाल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, यही कुरान वो पैगंबर के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ताकत आ गई नफ्स पाक। اور جب نفس پاک ہوتا ہے تو آدمی کتاب لینے کے قابل بھی ہوتا اور اس میں سے یہ ایگو پرابلم نکل جاتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ باقی دنیا کو چھوڑی اپنے اپنے گھروں کو دیکھ لیں. شوہر بھی والدین اولاد استاد شاگرد عالم اور سننے والے. میں تو 40 سال سے نشانہ بن رہا ہوں نا. مجلس نہیں پسند ہے نہ سن. مذاق جو تہمتیں الزامات وہ کیوں, وہ ایگو پرابلم. یہ ہیں کون, ان کو حق کس نے دیا کہ وہ آ کر ہم سے کہیں کہ سزا مل سکتی ہے اور کوڑے پڑیں گے اور جہنم ہے. اور یہ ہے ایگو پرابلم. ایک بار تو میرے ساتھ حج میں ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹائم کہاں ہے میرے پاس, لیکن مختصر ہوا. ایک زمانے میں کراچی سے حج کا صرف ایک ہی قافلہ جاتا تھا, وہ مجھے ساتھ لے جاتے. اب جس کو حج کرنا ہے کسی بھی وجہ سے تو اسے لامحالہ جانا پڑے. گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے افسر وہ بھی ساتھ چلے, اور کوئی قافلہ ہی نہیں تھا. کراچی تو کراچی, پورے پاکستان میں اس وقت صرف ایک لاہور کا قافلہ, ایک ہمارا کراچی. اور وہاں مکے میں کہنے لگے کہ مولانا آپ جیسے لوگ تو اگر ہمارے چپراسی بھی ان سے ملاقات کر لیں تو بہت بڑی بات. یہ تو کہ یہ حج ہے تو آج ہم آپ سے ہنس کر باتیں کر رہے. یہ خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے کہہ رہے, ہم اس سے کہہ رہے کہ آپ جیسے لوگ بیچتے کیا ہیں, ہمارے چپراسی بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے, ہمارا اتنا بڑا گریڈ ہے. تو اب یہ جب نفس پاک ہوتا ہے تو یہ بات نہیں ہوتی. حج کا ایک مقصد یہ بھی, اور حج سے زیادہ اہم یہ مقصد نماز کا. جو 2 دن 3 دن آپ نے نماز کا بیان سنا نا, نماز کا مقصد یہی ہے. تنزیحاً لکم عن الکبر, شہزادی کونین نے اپنے خطبہ فجر میں ارشاد فرمایا, اللہ نے نماز واجب کی ہے تاکہ تمہارے ایگو کا خاتمہ ہو, تکبر کا خاتمہ ہو. تم اور تمہارا چپراسی ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا, بلکہ اگر وہ پہلے آ گیا تو وہ آگے کھڑا ہوگا, تمہیں بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے. اسی کا خاتمہ. اور نماز کے لیے قرآن نے ایک بہت اہم اصول بتایا کہ یوں نماز نہ پڑھو. قرآن اصول کہہ رہا. دیکھیں اب ہمارے یہاں پتا ہے لوگوں کو نماز پڑھنا ہے تو جسم پاک ہونا چاہیے, کپڑے پاک ہونا چاہیے. چنانچہ اگر واقعا یہ نجس ہے کوئی نجاست, اتنی سی نجاست لگ گئی, جتنا خون معاف ہے وہ بھی ایک عام سا خون, کئی خون تو یہ بھی معاف نہیں, اس کو چھوڑ. کپڑے بدل دیتا ہے آدمی, جا کے نہا لیتا ہے, اس کے بعد آ کے نماز پڑھتا ہے نا, یہ جسے. اور قرآن کیا کہہ رہا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى. یہ سورہ اعلیٰ کی آیت جو آپ عید کی نماز میں, بقرعید کی نماز میں پڑھتے اور سنتے. قد افلح, کامیاب وہ ہوا. افلح, کامیاب وہ ہوا. پیغمبر اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ قول لا الہ الا اللہ تفلح. پیغمبر نے اعلان رسالت اس جملے سے کیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح ملے. اور قرآن کہہ رہا ہے فلاح کسے ملے گی؟ قد افلح, فلاح ملی. من تزکا, جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ فصلى, اور پھر نماز پڑھی. وہ نماز جس کی 2 دن میں نے اہمیت اس جملے کے لیے بتائی تھی جو آج آپ کے سامنے آ رہا, کہ اگر وہ عظمت نماز آپ کے ذہن میں آ گئی آسمان پہ علامت سے لے کر زمین پر مومن کی پہچان تک اور جتنی باقی باتیں ہیں, تو یہ نماز کے لیے بھی کہا. نماز بعد میں ہے, پہلے تزکا اپنے نفس کو پاک کرنا. جیسے جسم کو پاک کرتے, جیسے کپڑوں کو پاک کرتے. ابھی تو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیابی اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاک کر کے نماز پڑھے. ایگو توڑنا, غرور کا خاتمہ کرنا. یہ ہے حکمت. یہ علم سے نہیں آتا ہے, علم تو غرور لے کے آتا ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں, علم کے ساتھ تو مسئلہ یہی ہے کہ علم غرور لے کے آتا ہے اگر اس کے ساتھ حکمت نہ ہو. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے جن کے پاس جتنی نالج زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں دوسروں سے. یہ حالت ہے ہمارے قوم میں آج کل. بہت سارے بچے جوان خواتین ذاکرات خواتین تھوڑا تھوڑا علم حاصل کر کے پورا یوٹیوب پہ چینل کھول کے پوری دنیا کو اسلام سکھا رہے ہیں. غلط سلط جیسا ان کا دل چاہ رہا ہے. صحیح بھی غلط وقت پہ, صحیح بھی غلط انداز سے. باتیں اب کل آگے بڑھیں گی. حکمت کے بغیر جب علم ہوتا تو اب یہ نماز سے بھی پہلے کہا کہ نفس پاک کرنا ہے جو مقصد جو رسول کے مقصد میں دوسرا مقصد. اور یہ ایگو جب ٹوٹتا ہے اور نفس پاک ہوتا ہے تو آدمی صرف ایک چیز کا خیال کرتا ہے, جو قدم میں اٹھا رہا ہوں اللہ اس میں راضی ہے کہ راضی نہیں. جب نفس پاک ہوتا ہمارے اور آپ جیسے انسانوں کا نفس پاک ہوتا اور معصومین کا نفس عصمت والا ہوتا, وہ معصوم ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے راضیت مرضیہ. لیکن وہ بہت بڑی منزل ہماری بات ہے. نفس پاک ہوتا یہ خیال نہیں کیا جاتا ہے دنیا کیا کہے, جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ کیا کہیں, دوست رشتہ دار اقراب والے عام لوگ اللہ کیا کہے گا, بس یہ خیال. نفس جب پاک ہوتا آج رات کا میں پورا حق ادا نہیں کر سکا, انشاءاللہ کل دوپہر کی مجلس میں اور اس رات کے دونوں حق ادا ہوں. ابھی تو صرف منزل مصائب میں, اب دو معصوم ہیں تو ایک کا ذکر آج آئے گا, ایک کا ذکر کل دوپہر کی مجلس میں آئے گا. لیکن کل کی مجلس میں ویسے پوری مجلس میں بیان ان دونوں معصومین کا ہوگا. آج پیغمبر کا ذکر بہت ہوا سیرت رسول. جب ایگو نہ ہو, اور کب نہیں ہوگی, ایک عام انسان جب اپنے نفس کو پاک کرے اور حجت خدا جب عصمت کی منزل پہ پہنچے جو معصوم ہو. ورنہ دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ. جب ابو جہل کو جنگ بدر میں قتل کیا جا رہا تھا, اختلاف ہے اس میں کہ کس نے قتل کیا, بعض روایتوں میں دو بچوں نے دو نوجوانوں نے, بعد میں بلال کے حوالے سے آتا ہے, چھوڑ کے جو بھی قتل کر رہا ہے مسلمان مجاہد. اس وقت بھی ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو اگر میری گردن کاٹنا ہے نا تو گردن جو ہے نا بالکل نیچے سے کندھوں کے قریب سے کاٹنا, مر رہا ہے سینے پہ سوار ہے قاتل تلوار ہاتھ میں ہے یہاں سے گردن کاٹ. ارے بھائی کیوں کا, اس لیے کہ اگر سر گردن کے ساتھ کٹا ہوا ہو تو دیکھنے میں شاندار نظر آتا, اور اگر گردن کے اوپر سے کٹ جائے تو بدشکل نظر آتا ہے. مرنے کے بعد ایگو دیکھیے, ایگو کہ لوگ اچھا کہیں لوگوں میں اچھا نظر آؤں, اور جہاں نفس پاک ہوتا ہے وہاں حسن مصطفیٰ نے اس کا بھی خیال نہ کیا کہ میں ایسے آدمی کے ساتھ صلح نامے پہ دستخط کر رہا ہوں کہ میرا بابا فریاد کرتا تھا کہ دنیا نے علی کو اتنا پست کر دیا کہ میرا نام اس کے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہے. آج کل کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں کہ کچھ یہ چیزیں اٹھی ہیں اور یہ کہا گیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے. مومنین کرام کہہ رہے ہیں وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس کا احترام کرو یا عزت کرو. احترام عزت کی بات نہیں, لیکن ذرا دیکھیے حسن مصطفیٰ اس کے ساتھ بیٹھ کے صلح نامے میں دستخط کر رہے ہیں اور بظاہر ایسی شرطوں کے ساتھ دستخط کر رہے ہیں. یہ لگ رہا ہے کہ حسن گویا تھوڑا دب گئے یا نعوذ باللہ من ذالک, لفظ کیسے اپنی زبان پہ لاؤ, ایسا لگ رہا ہے کہ گویا حسن بک گئے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے احمد طاہرین بارہ کے بارہ اماموں, کسی امام کی اتنی توہین نہیں کی گئی ہے جتنی امام حسن کی گئی. وہ خود بھی ذرا حکمت والے آدمی کے خود ایک میسج کہ اگر حسن اس طرح سے جھک گئے تھے بک گئے تھے मिल गए थे, तो ऐसे आदमी से तो बहुत खुश होना चाहिए दुश्मन को, तो हमारे कैंप में आ गए। और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहिए जो दुश्मन के कैंप में नहीं आया, उल्टा हुआ। तमाम आईएमए तारीफ, आईएमए मासूमीन की तारीफें हैं, कसीदे। इक्का दुक्का लोगों ने कुछ इमाम हुसैन के करबला के जिहाद पर छींटे उड़ाए हैं, कितने कम लोग, इतने कम लोग हैं कि हमको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दूसरे ही जवाब दे लेते हैं। लेकिन हसन मुश्तबा के खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा कि बाद साहिबान ईमान भी इसकी लपेट में आ गए। मैं इससे ज्यादा इस जुमले की वजाहत नहीं करना चाहता। दुश्मनान अहले बैत ने तो कौन सा प्रोपेगेंडा छोड़ दिया हसन के खिलाफ। ये भी कहा गया बुज़दिल मैदान जंग के आदमी नहीं, ये भी कहा गया कि शहजादा, वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता अंग्रेजी का, शहजादगी इनको सूझी थी, सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी कहा गया कि सालाना इतने पैसे रिश्वत के तौर पे लेती। ये भी कहा गया कि जिंदगी में एक ही काम रह गया था, शादियां किए जाओ, शादियां किए जाओ। नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सारे प्रोपेगेंडे और इल्ज़ाम हसन मुश्तबा के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात जो साहिबान ईमान की भी एक जमाने में समझ में नहीं आ रही थी, और जो आज मैंने कहा कि कुछ लोग आज भी बहक गए, ऐसे आदमी से झुकके हसन सुलूक कर रहे। मेरा मौला जिसका नाम अपने साम के साथ बर्दाश्त नहीं कर रहा है, हसन कागज पर अपना नाम उसके नाम के साथ लिख के दस्तखत कर रहा है। बहुत सी बातें मैं कहना भी नहीं चाहता हूं। जब तक के आदमी अपनी ईगो ना मारे, नफ्स पाकिजगी की उस आला तरीन मंजिल पे ना हो जिसे मासूम और जिसे इस्मत कहा जाता है, कोई अमल कभी नहीं करे। अबू जहल जैसे के तकबर की यह हालत है, 360 बुतों का मानने वाला, हसन मुश्तबा तो हक भी रखते, रसूल के बेटे, रगों में रसूल का खून, खानदान के एतबार से अफजल तरीन, लेकिन ईगो नहीं। ये हिकमत का तकाजा यह है कि इस वक्त सुलह कर लो, जो पैगंबर ने सुलह हुदैबिया के मौके पे जुमला कहा। और यही वजह है कि समझदार लोग, ये हिकमत का फर्क इल्म के साथ, इल्म के एतबार से तो लग रहा है कि हसन ने गलत किया, हिकमत बता रही है कि हसन ने बिल्कुल ठीक किया। मुझे जुमला कहा था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिसे देहलवी ने किताब लिखी है, सिर्फ वो शहादतें, दो शहादतों का राज, सिर माने राज, दो शहादत हसन की और हुसैन, और उसका लुब्बे लुबाब या खुलासा ये कि पैगंबर इस्लाम, बात पैगंबर की, अफजल तरीन अंबिया में सबसे अफजल, तमाम अंबिया को अल्लाह ने जो अलग अलग एजाज और मर्तबे दिए सब पैगंबर को मिले, मगर फिर वो लिखते हैं कि शहादत तो एक बहुत बड़ा रुतबा। कल के मसाइब में मैंने चौथे इमाम का जुमला नकल किया, शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, अंबिया को यह रुतबा मिला, रसूल को क्यों नहीं मिला? यहां तो लग रहा है रसूल कम अज कम शहादत के मसले में दूसरों से पीछे। पैगंबर का शहीद हो जाना काफिरों की हिम्मत और हौसला बढ़ जाता, इसलिए पैगंबर को शहादत से महफूज भी रखना था, लेकिन पैगंबर को शहादत दिलवाना भी थी, तो पैगंबर के बेटों के जरिए शहादत दिलवाई गई, और उसमें भी अंबिया से अफजल शहादत दिलवाई गई, क्योंकि अंबिया को शहादत मिली है तो दो तरफ, कुछ को छुपी भी शहादत मिली है, कुछ को खुली भी मिली। अल्लाह ने पैगंबर को दोनों शहादतें दिलवा दी, उनको एक शहादत मिल रही है तो तुम्हें दोनों मिल रही है। हुसैन मैदान करबला में तलवार से शहीद हुई है, खुली शहादत, और हसन मुश्तबा जहर से शहीद हुई है, छुपी शहादत। शहादत हसन की है, फजीलत रसूल की बन गई। और वहां भी वही मसला, जब पैगंबर ने सुलह हुदैबिया पे दस्तखत किए हैं, जितना पैगंबर के खिलाफ मुसलमानों के दिलों में शक और शुबा आया, और उस वक्त तक पैगंबर کفار کی کمر بھی توڑ چکے تھے. صلح حدیبیہ ہوئی ہے جنگ خندق کے بعد, جنگ خندق کے بعد ایک بار بھی مکے کے کافروں میں اتنی ہمت حوصلہ اور طاقت نہیں تھی کہ مدینے پہ حملہ کرے. آخری جنگ تھی یہ کافروں اور مسلمانوں کے بیچ. خیبر کی لڑائی تو یہودا نے خیبر سے تھی آخری جنگ, اس کے بعد بھی پیغمبر نے دستخط. یہ حکمت, اس کا فائدہ تمہیں بعد میں پتہ چلے. اسی کو حکمت کہتے ہیں جس کا فائدہ بعد میں پتہ چلے. اور یہ حسن مصطفیٰ یہی کہا کہ اس کا فائدہ تمہیں بعد میں پتہ چلے. کب کہا؟ جب صلح نامے میں دستخط کے بعد لوگوں نے آ کر, عام لوگ تو نہیں آئیں گے حسن کے پاس, چاہنے والے جو کل تک حسن کے ساتھی تھے آ کے سلام کرتے ہیں, السلام علیک یا مذل المومنین, سلام ہو آپ پر, آپ نے مومنوں کو ذلیل کر دیا. حسن نے کہا انا معز المومنین, میں نے مومنوں کو ذلیل نہیں کیا ہے, مومنوں کو عزت دی. کہ تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے, بعد میں پتہ چلے گا. اور اگر واقعا ایسا ہی حسن مصطفیٰ جھکاؤ دولت کی جانب, شادیوں کی جانب, وہ لفظ نہیں لانا چاہتا, شادیوں کی جانب, دولت کی جانب, حکومت کی جانب ہوتا, یہ واقعات تاریخ میں نہ آتے نا کہ ہر معصوم پر ایک مرتبہ حملہ کیا گیا, حسن مصطفیٰ کو سات مرتبہ زہر دیا گیا ہے, سات مرتبہ. جس کے گھر میں مہمان جا کے ٹھہر رہے ہیں موصل, وہ آیا تھا بڑا محب بن, روتا گر گراتا, فرزند رسول ذرا میرے گھر میں قیام کیجئے, میری عزت بڑھ جائے گی, میری خوش قسمتی ہوگی, میری جنت بن جائے گی. اور تین مرتبہ تو اس نے اسی گھر میں مختلف اوقات میں زہر دیا. واقعات میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں جو وقت نہیں ہے, شاید میں نے شروع میں وقت زیادہ آپ کا ضائع کر دیا. اور ہر مرتبہ کے زہر میں حسن بیمار ہوئے, جب تیسری مرتبہ پتہ چل گیا, یعنی ابھی پتہ چل رہا ہے کہ کون زہر دے رہا. سب سے زیادہ تو زہر پر رونا پیٹنا صاحب خانہ مچا رہا جس نے زہر دیا. تو پھر حسن کو لے کے چلے گھر والے, گھر والے میں کون ہے, حسین ہے اور عباس. عباس کی چڑھتی جوانی ہے, تو ابھی 20 سال کی عمر تھی اس وقت. اور ادھر اس صاحب خانہ نے حاکم کو خط لکھا, بھائی تم نے جو زہر بھجوایا تھا ایک بار نہیں تین بار میں نے دیا, تینوں بار بیمار پڑے اور ٹھیک ہو, کوئی ذرا سا سخت زہر بھی. اور وہ چوتھا زہر بھی آیا, وہ تو کہیے جو زہر لا رہا تھا اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے. جو خدا نے, جو امام حسن کی ایک زوجہ ہیں, امام حسن کو زہر دیا, آپ نے سنا ہے نا, ایک بار نہیں دیا دو بار دیا. جب مدینے واپس آئے ہیں تو اس عورت کے ذریعے سے, ایک عورت تھی خاص, اس کا خاص پیشہ بھی تھا جو میں ممبر پہ اس وقت نہیں لینا چاہتا, جودا سے کانٹیکٹ کیا گیا, 1000 دینار دیے جائیں گے, اتنے زیور دیے جائیں گے, میرے بیٹے یزید سے تیری شادی کی جائے گی, حسن کا خاتمہ کر. روایت کہیے جو آپ کو پرسوں رات جو مسائل آپ سنیں گے, اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ذرا سملر لگے گا, لیکن آپ 10 دن پہلے سن چکے. امام حسن کی ایک سے زیادہ بیویاں, کل یہ بات آئی تھی, جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو الگ الگ راتیں دی جاتی. جس دن جودا کی باری آئی, جودا نے امام حسن کے لیے کہا جب وہ آئے, فرزند رسول آج تو میری خوش قسمتی, موسم کا پھل آیا ہے کھجور, انگور نہیں کھجور, اب بہترین کھجوریں اس وقت میرے پاس آئی ہیں مدینے کے باہر سے, پتا ہے کہ حسن کو کھجور کتنی پسند. اب بالکل وہی انداز جو آپ نے 10 دن پہلے سنا اور پرسوں پھر سنیں گے, آدھی کھجوروں میں زہر ہے آدھی بغیر زہر, بغیر زہر والی کھانا شروع کی اور زہر والی امام حسن کو ایک بار کلیجے میں آگ لگی. امام حسن تڑپ کے جودا کے حجرے سے باہر آئے اور اپنے حجرے میں تشریف لے, اور اس انداز سے امام حسن کا کلیجہ کٹنا شروع ہوا کہ وہاں سے فوراً نانا کی قبر پہ آئے, دعائے شفا کی ہے، پیغمبر کی دعا سے شفا یابی ہو. یہ واقعات بہت سارے ہیں، کاش میں نے شروع مجلس میں غلطی نہ کی ہوتی تو یہ واقعات میں پڑھ رہا ہوں. اب جودا کے حوالے سے حسن مصطفیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کیا ہوا، لیکن دو پابندی اپنے آپ پہ لگا لی، کیونکہ حسن دیکھ رہے ہیں کہ میری یہ حالت دیکھ، حسین تو خیر امام ہے، عباس کی حالت بہت تباہ ہو رہی، تلاش کرنا کس نے یہ زہر دی. وہ تو چلے ہم سفر میں تھے، یہ تو ہم اپنے گھر میں ہیں، محلے بنی آشم میں، اپنے حجرے میں. اگر عباس کو پتا چل گیا، چھپانا چاہتا، لیکن دو پابندیاں لگا لی. اب جودا کے گھر میں ہی جائیں گے، باری کا مسئلہ ختم، جودا کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھائیں گے. تاریخ کے جملے، امام حسن نے کہا میرے گھر کا کھانا ایک دن میرے بھائی حسین کے گھر سے آئے گا، ایک دن ام فروہ کے گھر سے. یہ راستہ بھی بند ہو. پھر وہ چھٹا طریقہ اختیار کیا، ایک نابینا کو بھیجا جو شفا یابی کی نیت سے کہ حسن کے پاؤں سے اپنی آنکھیں ملوں گا تو مجھے، میرا اعتقاد ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی قریب آئے. اور زہر والا جو اس کے پاس عصا کے نیچے ایک لوہے کا ٹکڑا زہر آلود تھا، حسن مصطفیٰ کے پیر میں پیوس کر دیا، وہ زہر دوڑنا شروع. عباس تو فوراً پکڑ میں آ گیا، عباس نے اس کو تو سزا دی، لیکن یہ چھٹا زہر. اور حسن ہر زہر کے ساتھ، کیونکہ جو پہلے تین زہر ناکام ہوئے تھے تو اب جو زہر آتا ہے حاکم کی جانب سے وہ ایک سے ایک خطرناک آتا ہے. اب دیکھا کہ اب تو کوئی طریقہ نہیں ہے، دوبارہ جودا سے کانٹیکٹ ہوا، دو بار جودا زہر کے والے واقعے میں آتی ہے. اور کہا کہ ایک بار اور ہمت کر لے ولی عہد، یعنی شہزادہ تیرے شادی کرنے کے لیے بے چین ہے، حکمران بن جائے گی. جودا گھبرا گئی، کیسے زہر؟ جودا کے گھر میں حسن نہیں جا رہے، جودا کے گھر سے آئی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کر رہے، اپنے حجرے میں بھی اب اکیلے نہیں رہتے ہیں. حسن اپنے بستر پہ ہوتے ہیں، ایک طرف بہن زینب بستر بچھا کے سوتی ہیں، دوسری جانب بہن ام کلثوم بستر بچھا کے سوتی ہیں، ان کے بیچ میں حسن مصطفیٰ. بہت مشکل ہو گیا، لیکن شہزادگی کی خواہش، ملکہ بننے کی تمنا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آج کی رات، ایک روایت میں 6 سفر کا دن ختم ہوا 7 کی رات، ایک میں 27 کا دن ختم ہوا آج کی رات، آہستہ آہستہ حسن مصطفیٰ کی جانب آ رہی، کیسے زہر دے؟ سوتے وقت انسان سرہانے پانی رکھ کے سوتا ہے نا، سراہی میں پانی تھا، جودا نے چپکے سے جا کے اس میں یہ زہر ڈالا اور پھر واپس پلٹ. ایک مرتبہ امام تو اپنی شہادت کا پورا وقت، واقعہ، حالات سب جانتا. ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ نے آنکھیں کھول، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب و کلثوم تو نیند ہی ایسی لیتی تھی کہ بھائی کی ذرا سی حرکت اور آنکھ کھل جائے، پتا ہے کہ ہم تو حفاظت کے لیے. گھبرا کے زینب نے کہا، بھیا یہ آپ نے کس کو سلام کیا، یہاں تو کوئی نہیں ہے. کہا کہ ابھی خواب میں میں نے دیکھا تھا، میرا نانا رسول خدا آیا، میرا بابا علی مرتضیٰ آیا، چچا حمزہ آئے ہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں، ہماری نانی خدیجہ طاہرہ آئی ہیں، اور سب نے مجھے دیکھ کر کہا کہ حسن بیٹا چلنے کی تیاری کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں. تو میں نے ان سب کو سلام کیا ہے. یہ جملہ کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کرو، آپ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ جملہ ادا کرے، کیا زینب نہ سمجھی ہوں گی؟ عقیلہ بنی ہاشم کیا کلثوم نہ سمجھی ہوں گی؟ ایک مرتبہ دونوں بہنیں تڑپتی ہیں، بھیا یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ اور حسن مصطفیٰ نے سراہی سے تھوڑا سا پانی لیا، بیمار تو پانی پیتا رہے نا بار بار، اور وہ پانی تھوڑا سا نوش کیا، اور ادھر پانی کلیجے تک پہنچا اور حسن مصطفیٰ کا سارا بدن, حسن مصطفیٰ کا کلیجہ, حسن مصطفیٰ کا شکم مبارک, اتنا شدید درد. یہ وہ امام معصوم ہے جو کائنات کے سب سے زیادہ برداشت رکھتا ہے, لیکن حسن مصطفیٰ کی فریاد بلند ہوئی اور ایک مرتبہ ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹ کے گیا. روایت یہ ہے کہ جہاں زمین پہ گرا یہ اتنا زہر اتنا سخت تھا کہ زمین پھٹ گئی. یہ زہر جو زمین کو کھا رہا ہے یہ حسن مصطفیٰ کے کلیجے میں گیا. زینب نے بھائی کی حالت دیکھی, طرف کی آواز کی بھیا حسین ذرا یہاں تو آنا. حسین تو برابر ہی کے حجرے میں ہیں, ایک مرتبہ آتے ہیں, بھائی حسن کی حالت دیکھ رہے ہیں. حسن مصطفیٰ بستر پہ دوبارہ گر پڑے ہیں. حسن مصطفیٰ پانی کے لیے بیٹھے تھے, گر پڑے ہیں. ادھر حسین عاشور کے دن کربلا میں زلزلہ سے گرے تھے, آج حسن مصطفیٰ اپنے حجرے میں دوبارہ زمین پہ گر پڑے ہیں اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کشت میں گر رہا ہے. ارے کوئی زینب کا امتحان تو سوچے, کوئی کلثوم کا امتحان تو سوچے. ہائے وہ بہنیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بھائی کا کلیجہ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نکل رہا ہے, مگر اس حالت میں بھی کہ حسن سے بولا نہ جائے, کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہے, حسین بھائی کے سرہانے کھڑے ہیں. ایک بار حسن نے زینب کو اشارے سے بلایا اور کہا, زینب ذرا ام فروہ کو بلا کے لانا. ام فروہ دوسرے حجرے میں ہے, وہاں سے بلائی گئی, تڑپ کے آئی, گھبرا کے آئی. ایک بار اپنے آقا کی حالت دیکھی, ام فروہ عجیب منظر دیکھ رہی ہے, میرا سہاگ گزر رہا ہے, ہائے میرے سر کا سایہ, میرے سر کا تاج جا رہا ہے, مجھے بلایا ہے. حسن نے اور قریب بلایا اور ایک مرتبہ ایک تعویذ ام فروہ کے حوالے کیا. ام فروہ گھبرا گئی, مولا یہ کیا ہے؟ کہا, یہ جو قاسم ہے میرا بیٹا قاسم, یہ تعویذ اس کے بازو پہ باندھ دینا. اور دیکھو جب انتہائی مشکل وقت قاسم کی زندگی میں آئے تب ہی یہ تعویذ کھول کے دیکھنا, اس سے پہلے تعویذ نہ کھولنا. ارے جب سب سے مشکل وقت آئے, مشکل وقت کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کے بیٹے کی جان خطرے میں ہو تو ماں کہتی ہے یہ مشکل وقت ہے نا. لیکن عاشور کی صبح جب قاسم کی جان بچ رہی تھی تو ماں نے کہا, بیٹا اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ تجھے اپنے چچا پہ جان قربان کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اس وقت تعویذ کھولا گیا تھا. پتا چلا آج کی رات شہید ہوتے ہوتے کلیجہ ٹکڑے ہوتے ہوتے حسن کو حسین کا اتنا خیال تھا, لکھا تھا بھیا حسین یہ قاسم میری جانب سے فدیہ ہے, میری اس قربانی کو قبول کرنا. مفہوم عرض کر رہا ہوں. ام فروہ کو تعویذ دیا اور تعویذ دیتے ہی حسن کا ہاتھ بستر پہ گر پڑا. حسن دنیا سے رخصت ہوئے. آئے زینب نے سر پیٹا, آئے کلثوم نے فریاد کی, بھیا حسین ذرا دیکھو کس طرح سے میرا ماں جایا کس مظلومیت کے ساتھ مارا گیا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جنازہ تیار ہوا. حسن مصطفیٰ کی وصیت تھی, حسین مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا, لیکن اگر روک دیا جائے تو کوئی جنگ نہ کرنا, مجھے پھر بکری کے قبرستان میں ماں کے پہلو میں لے جانا. اور ایک بار یہ جنازہ قبر رسول کے قریب پہنچا, نانا کے پہلو میں دفن کرنا ہے, روکنے والے وہاں روک رہے ہیں, 70 تیر انداز کھڑے ہیں. ایک مرتبہ 70 کمانے کھینچی, 70 تیر چلے. ارے آپ کے آقا حسن مصطفیٰ کے لاشے میں یہ 70 تیر بے وس ہو رہے ہیں. عباس غیظ و غضب کے عالم میں تلوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں, مولا عباس اللہ نے آپ کا امتحان بھی کیا امتحان لیا ہے, بھائی کے جنازے میں تیر برس رہے, آپ کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں. کربلا کے میدان میں سکینہ تڑپ رہی ہے, آپ کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے. حسین نے روک دیا, عباس تلوار نہیں چلانا ہے. اور ایک بار جنازہ لے کے آ رہے ہیں بقی کی جانب, لیکن قبر رسول اور بقی کے درمیان ہی تو حسن مصطفیٰ کا گھر تھا نا. ایک مرتبہ راستے میں گھر آیا, حسن کے گھر میں جنازہ لے کے حسین داخل ہوئے, وہاں بہنیں صفے عزا بچھا کے بیٹھی ہیں. آئے بھیا حسن مصطفیٰ مارے گئے. زینب نے دیکھا جنازہ گھر سے نکل کے آ رہا ہے, تڑپ کے کھڑی ہو گئی, بھیا کوئی جنازہ گھر سے نکل کے واپس نہیں آتا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے کہا, زینب بہن باتیں تفصیل بعد میں پوچھ لینا, آئے آخری آخری خدمت کر لو, اور یہ کہہ کے جنازہ زمین پہ رکھا اور کہا کہ بھائی کے جنازے میں تیر پہ وسط ہے, اس طرح تو میں اپنے بھائی کو دفن نہ کروں گا, آؤ تیر نکالیں. ایک طرف حسین, ایک طرف زینب بیٹھے, ایک طرف عباس, ایک طرف کلثوم بیٹھی, روکے جاتے ہیں, تیر نکالتے جاتے ہیں, یہ تیر نکلے اور یہ جنازہ بقیع میں دفن ہوا. ایک عام بہن بھی ہو اور بھائی کے جنازے کی یہ حالت دیکھے تو زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی, یہ تو زینب کبرا ہے, زندگی بھر یاد رہا. ارے اللہ نے زینب کا یہ امتحان بھی لیا کہ بھائی کے لاشے سے تیر نکالنا پڑے. یہی وجہ ہے 11 محرم کو جب اہل بیت کا لٹا قافلہ کربلا سے چلنے کی تیاری کر رہا ہے اور اونٹوں کا رخ مقتل کی جانب کیا گیا, ہر بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے اپنے وارث کے لاشے پہ گرا دیا. فروا قاسم کے لاشے پہ گئی, لیلا اکبر کے لاشے پہ گئی, رباب اصغر کی ننی سی قبر پہ گئی, کلثوم بھیا فرات کہتی ہوئی, بھیا عباس کہتی ہوئی فرات کی جانب چلی اور زینب حسین کے لاشے پہ آئی. ایک مرتبہ حسین کا لاشا دیکھا اور ایک جملہ کہا, بھیا آج تیرا لاشا بھی تیروں سے چلنی ہے, کل مدینے میں بھائی حسن کا لاشا بھی تیروں سے چلنی تھا. بھیا تو یقیناً بہن سے شکایت تو کرے گا کہ جب حسن کے جنازے میں تیر لگے تو زینب نے یہ تیر نکالے اور آج حسین کے لاشے میں تیر ہے اور زینب تیر نہیں نکال رہی, لیکن بھیا تو دیکھ رہا ہے میری مجبوری, کل مدینے میں میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, میں نے بھائی کے لاشے سے تیر نکالے, ہائے آج وہ زینب کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہیں اور اس کے بھائی حسین کا تیروں سے جلنی لاشا اس کے ساتھ. خدا بندہ میرے مظلوم آقا حسن مشتبہ کی شہادت کا اور زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ حسن و زینب کے ماننے والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. آج آقا حسن مشتبہ کی صفحہ عظیم نشانے والے وہ مومنین جنہوں نے امام بارگاہ علی رضا سے تعاون کیا ہے, خدا بندہ ان کی توفیقات بڑھا, مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. رمان دور سے صحیح, ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ صحیح, کمپیوٹر کی اسکرین پہ صحیح, تابوت کی زیارت کریں. حسن مشتبہ کا تابوت آپ کو زیارت بھی کرائی جا رہی ہے, ماتم حسن ماتم.